بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 دسمبر 2004، مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں عربی خطبہ جمعہ کے متن کا ترجمہ بیان فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين. پچھلے 3 خطبات جمعہ سے ایک مضمون ہمارے ہاں زیر درس ہے، زیر گفتگو ہے، زیر بحث ہے، اور وہ ہے خود خطبہ جمعہ. آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ جو پہلا خطبہ ہے اس کا متن تقریباً ہم نے مکمل کر لیا تھا، آخری حصے تک پہنچ گئے تھے. میں نے عرض کیا تھا کہ آخری حصے میں آیات کی قرآنی پڑھی جاتی ہے، کم سے کم ایک آیت اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں. کوئی ایک جامع آیت ہو جس میں ایک پورا میسج ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ کوئی سورت ہو، کوئی ایک رکوع ہو، چند آیات ہو، یہ خطبے کا لازمی جز ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبے میں، بلکہ آپ کا خطبہ تو گھومتا ہی آیات قرآنی کی گرد تھا. یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن ہی کے ذریعے سے آپ تذکیر فرماتے تھے، آیات قرآنی کی تلاوت اور اس کے ذریعے تذکیر ہے، معزت ہے، نصیحت ہے، ایجوکیشن. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کیے ہیں اور وہ بہت مقبول ہوئے، ان میں عام طور پر ایک آیت انہوں نے جو شامل کی ہے تو خطبہ حضرات عام طور پر اسی کی تلاوت کرتے ہیں. وہ سورہ مومن کی ایک آیت ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بڑی گمبھیر آیت، بہت جامع آیت، بہت اہم آیت، دین کا ایک اعتبار سے خلاصہ ہے. انفرادی سطح پر ایک شخص کے لیے جو دین کی رہنمائی ہے وہ بہت جامعیت کے ساتھ اس میں آ گئی، اس کا جو لب لباب ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا ہے تمہارے رب نے اللہ سبحانہ وتعالی، ادعونی، مجھی کو پکارو، میری بندگی کرو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری فریاد کو پہنچوں گا، میں تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا. یہ اصل میں بندگی کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی جائے، پکارا جائے صرف اللہ. اسی لیے سورہ فاتحہ میں جو الفاظ ہیں، ہم اللہ سے قول و قرار عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے دعا کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. جس معاملے میں بھی اعانت اور مدد کی ضرورت ہو، پروردگار تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. ایاک نستعین کا یہ مفہوم عبادت کا لازمی حصہ. اسی لیے بعض احادیث میں اس کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے دعا کی اور اہمیت اور دین میں اس کا مقام، جو فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، ایسنس، مغز، اصل حاصل. کچھ تو اس کا ایک ظاہر ہے، عبادت کا ایک ظاہر ہے، جس میں جیسے نماز کی ایک حیث ہے، ایک خاص انداز سے کھڑے ہونا ہے، پھر اس کی ایک ترتیب ہے، اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اس میں قعدہ بھی ہے، اس میں جلسہ بھی ہے. لیکن جو مغز ہے اس کا، یہ ظاہر ہے، یہ چھلکا ہے. حاصل وہ اللہ سے التجا، اللہ سے مناجات، اللہ کو پکارنا. تو عبادت کا اصل جوہر دعا. اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادة، دعا ہی تو عبادت ہے، اصل عبادت ہے ہی دعا. کوئی شخص کس کی بندگی کر رہا ہے، کس کی نہیں کر رہا، جب کوئی مشکل وقت آئے، جب کوئی معاملہ ہو، تو رجوع کس کی طرف کرتا ہے. پھر یہ کہ کچھ اسباب و وسائل ہوتے ہیں، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا کام پھنسا ہوا ہے، فنا شخص کے ہاتھ میں ہے، اس کو اپروچ کیا جائے. جبکہ بندگی کا حاصل یہ ہے کہ پروردگار سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ہم رجوع کرتے ہیں اللہ سے، تو راستہ کھول، تو کر سکتا ہے. لوگوں کے دل پروردگار تیری انگلیوں کے درمیان ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور رب جس طرف چاہتا ہے موڑ دیتا ہے. مسبب الاسباب وہ ہے، راستے کھولنے والا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے. لیکن ہم سمجھ بیٹھتے ہیں فلاں شخص ہمارا مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنا جو مقام ہے، اس سے پھر ہم بہت نیچے آ جاتے ہیں. تو ایاک نعبد ویاک نستعین والی جو مضمون ہے وہ اسی میں ہے، اس آیت کا بھی وہی مفہوم ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ مجھ ہی کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے فریاد کرو، استجب لکم، میں تمہاری فریاد کو پہنچوں گا، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، میں ہوں کہ جو دعا کو قبول کرنے والا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لیتا ہے. قبولیت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اس میں، اور اگر دنیا میں اس کی قبولیت کا خود اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ نہ ہو تو وہ آخرت میں ایک انسان کے لیے توشہ بن جاتی ہے. لیکن بندگی کا حاصل یہ ہے کہ دعا اللہ ہی سے کی جائے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس میں بڑا جلال ہے ان الفاظ میں، جو لوگ میری بندگی سے تکبر کرتے ہیں اور تکبر کی بنیاد پر مجھ سے دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخلین، تو ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں، ذلیل اور رسوا. یعنی یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ میں خود اعتمادی کا ایک یہ عالم بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں، میں اپنے مسائل حل کر سکتا ہوں، میرے پاس دولت ہے، میری حیثیت ہے. تو اللہ سے دعا کرنے میں بھی گویا کہ ایک انسان کو حجاب محسوس ہو رہا ہے. یہ وہ مسلوب التوفیق، بے توفیق لوگ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے جس شخص کو کوئی حیثیت ہو، دنیا میں اس کے پاس وسائل ہوں، تو اس کا دماغ عام طور پر خراب ہوتا ہے. پھر وہ خود اعتمادی کا وہ درجہ پہنچ جاتا ہے جو فرعونیت کا درجہ. تو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرتا کیا ہے، ڈھیل تو دیتا ہے اللہ. پھر ایسے فرعونوں کو اچانک کوئی ایسی بیماری جب آپ پکڑتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو پھر ان کی حالت دیجنی ہوتی ہے. سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو وقتی طور پہ اللہ نے انہیں دے دیا اور کچھ حیثیت دے دی، اس سے دماغ جو خراب ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو میری بندگی سے تکبر کرے اور تکبر کی بنیاد پر مجھ سے دعا سے گریز کرے، ایسے لوگ تو جہنم میں انتہائی ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہیں. یہ ہے بندگی. انسان کسی مقام پر بھی پہنچ جائے، اللہ کے سامنے سر بسجود، اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی. یہی شان تھی جو ہم نے سورہ کہف میں ذوالقرنین کا جو قصہ پڑھا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو ہر طرح کے وسائل فراہم کیے تھے، وہ اس مقام پر پہنچ کر بھی رب کے آگے جھکنے والا، اس میں تواضع تھی کہ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، میں اپنی سی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو رب کا حکم ہے وہی میرے لیے مقدم ہے اور ہوگا بھی وہی جو رب چاہے گا، یہ ہے بندگی کا انداز. اور دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ مل جائے تو پھر انسان جو ہے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے لگے، یہ دوسری انتہا. یہاں پر اجتماعات جمعہ میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا خطبات جمعہ میں کہ مختلف آیات پہلے خطبے کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہیں، کبھی کبھی مضمون کی مناسبت سے جس موضوع پر تقریر ہوئی اسی کی رعایت سے قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھا گیا، یا کبھی یہی آیات جو سورہ جمعہ کا آخری رکوع ہے جس میں جمعہ کی اہمیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، ان کی تلاوت ہوتی ہے. اور زیادہ تر وہ ایک آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 25، وہ ایک اور اعتبار سے قرآن مجید کی جامع ترین آیت، وہ کس اعتبار سے ہے کہ پورا نظام اللہ کی بندگی کے تابع ہو جائے. وہ سورہ مومن کی آیت جو ہے وہ فرد کے حوالے سے تھی کہ فرد پوری طرح اللہ کا بندہ بنے، اللہ ہی سے دعا کرے، ہر معاملے میں رجوع کرے اللہ کی طرف، یہ توحید. پورا نظام جو ہے وہ توحید کے تابع ہو، اس میں توحید آئے. جو اللہ نے نظام عادل و قسط دیا ہے دین حق، وہ قائم ہو، وہ نظام کا جس میں اللہ ہی کی الوہیت اور حکمرانی تسلیم کی جائے، جس میں آسمانی ہدایت کو مقدم رکھا جائے اپنی عقل کے اوپر، وہ نظام، اس کے حوالے سے اس کی اہمیت، اور پھر جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کی ذمہ داری کہ اس نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں. اس اعتبار سے جسے کہنا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو انقلابی آیات ہیں ان میں جو ٹاپ کی آیت ہے وہ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 25. یہ ان آیات میں سے ہے جس سے یہود و نصارہ بہت زیادہ خائف، ان کا بس چلتا تو کبھی کا اس آیت کو نکال چکے ہوتے قرآن مجید سے. کھرچنے کی کوشش تو ہو رہی ہے نصاب تعلیم سے، ان کے جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہر اسلامی ملک کے اندر، ان کے ذریعے وہ یہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ نصاب تعلیم سے نکالیں، قرآن سے نکالنے کا امکان تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. تو وہ آیت کیا ہے؟ وہ یقیناً آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، بار بار آپ نے سنی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں. اس آیت میں سورہ مومن کی اس میں بھی یہ تھا کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ کہا، اعلان کر دیا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنا ایک جو خاص معاملہ ہے انسانوں کے ساتھ اس کا ذکر فرما رہے ہیں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم ہی بھیجتے رہے ہیں رسولوں کو بینات دے کر. بینات سے مراد کھلی واضح روشن تعلیمات بھی ہیں اور اس میں معجزات بھی شامل ہیں جن سے آنکھیں کھلتی ہیں دیکھنے سے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم رسولوں کے ساتھ نازل کرتے رہے ہیں کتاب بھی اور میزان بھی. یہ دو الفاظ آئے ہیں، یہی دو الفاظ سورہ شورا میں بھی آئے ہیں، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے نازل فرمائی ہے کتاب حق کے ساتھ، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ حق ہے. اور ایک شے اور نازل کی ہے، اس کا نام میزان. اس میزان کے لیے جو دوسرا لفظ قرآن مجید میں آیا وہ دین حق. میزان سے مراد کیا ہے؟ خود قرآن تشریح کرتا ہے، چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ آئے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى والدین الحق، اس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر. لفظ کتاب کی جگہ آیا الہدا، ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد ایک ہی ہے، الکتاب سے مراد بھی یہاں قرآن تھی اور الہدا بھی قرآن مجید ہے، دی گائیڈنس، ہدایت کاملہ اور مکمل ہدایت. ودین الحق، اور میزان کی جگہ لفظ آیا دین حق. یہ دین کیا شے ہے؟ یہ اصل میں اس کو ہم کہیں گے سسٹم آف جسٹس، جسے آج کل ہم کہتے ہیں پورا سسٹم جو ہے تباہ ہو رہا ہے. جو آپ پبلک لا ایک ہے، وہ قوانین جو انسان کی ذات سے متعلق ہیں، ایک ہے جو حکومتی قوانین ہیں، جس کے لیے ایک نیا لفظ استعمال ہو رہا ہے آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر. یہ دین ہے جس کے تحت سارے زندگی کے ہر گوشے آ جائیں، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی. تو سچا دین سسٹم آف لائف سے متعلق، دنیا میں زندگی گزارنے سے متعلق، عدل و انصاف، ویلیوز، اقدار، جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط، اس پر بیس جو سسٹم ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے وہ دین حق ہے. اور لفظ اسی کے لیے آیا میزان. یعنی سسٹم میں اصل کیا بات ہوتی ہے؟ حقوق و فرائض کا ایک توازن ہوتا ہے. افراد جب مل کر رہیں گے تو بات آئے گی، ایک طرف فرد کی آزادی بھی ہے، دوسری طرف فرد کے کچھ حقوق بھی ہیں اور اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں. میری آزادی جو ہے کسی نظام میں اتنی نہ بڑھ جائے کہ دوسرے لوگوں کی آزادی بھی ہے متاثر ہونے لگے. مجھے حق اتنا زیادہ نہ دے دیا جائے ایک خاص طبقے کو کہ دوسرے طبقات کا حق جو ہے وہ غصب ہونے لگے. مرد کو وہ حقوق نہ دے دیے جائیں کہ پھر خواتین کے حقوق غصب ہوں، یا خواتین کو وہ حقوق نہ دے دیے جائیں کہ مرد کے حقوق جو ہے ان تلف ہوتے ہوں. مرد اور عورت، ظاہر بات ہے کہ ایک ہی جنس کی دو اصناف ہیں، بعضکم من بعض، لیکن دونوں فرق ہیں. دونوں کو بالکل ایکول حقوق دے دیں گے، یہ بھی غیر فطری ہے. کیا کس کا حق ہے اور کیا کس کی ذمہ داری ہے، اس کا تعین کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے لوجیکلی بھی اس بات کو سمجھیے، مرد اگر تعین کرنے لگے گا تو وہ عورت کی نفسیات سے 100% واقف نہیں ہو سکتا. اس کے نفسیاتی تقاضے، اس کے جذبات، اس کا جو میدان تباہ ہے، وہ لازماً جب بھی کوئی نظام بنائے گا اس میں مرد کی جو ہے وہ حقوق زیادہ رکھے گا، یا اگر خواتین کا معاملہ اس کو زیادہ ہی ذہن مانے لگا ہے تو پھر اس کے برعکس کر دے گا. ایک ہی ذات ہے کہ جو صحیح صحیح عدل و انصاف کے ساتھ دونوں کے فرائض اور حقوق کا صحیح صحیح تعین کر سکتی ہے، اور وہ ذات وہ ہے جس نے ان دونوں کو پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس کا نفس کیا وسوسہ اندازی کرتا ہے. انسان کی نفسیات کو وہ مرد ہو یا عورت، سب سے بہتر جاننے والا وہ ذات العلیم، وہ خالق. تو ایک میزان جس میں ہر ایک کو اس کا جائز حق ملے، وہ دین حق، وہ صرف اللہ عطا کر سکتا. فرد اور اجتماعیت، اس کے اندر جو توازن ہے اس کا معاملہ، فرد کی آزادی، جزا و سزا کا معاملہ، اس میں افراط و تفریط ہے. ایک تصور یہ ہے کہ جس شخص نے جرم کیا وہ اصل میں ذہنی مریض ہے، اسے توجہ کی ضرورت ہے، اسے ایک بہتر ماحول پرووائڈ کیا جائے، اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اور پھر جو ہے وہ اس جیل کے اندر، وہ جیل نہیں ہے وہ تو آسائش گاہ جو ہے بنا دی جائے. لیکن یہ کرتے ہوئے انسان نے دیکھ لیا جرم کم نہیں ہوئے. انسان کا ذہن ادھر جائے گا، اس ایکسٹریم پہ جائے گا یا ادھر جائے گا، توازن کا جو ایک راستہ ہے وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتا ان معاملات میں. اسلام بتا رہا ہے، ایک طرف ایجوکیشن، ویلیوز کو جو ہے رائج کرنا، وہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ علماء کا کام ہے، ان کا رول ہے، صحیح غلط، جائز ناجائز، حلال حرام، ایک دینی جذبہ بیدار کرنا. اور پھر جرم ہو جائے اور جرم ثابت ہو جائے تو پھر عبرتناک سزا، پھر دیکھو معاشرہ کیسا درست ہوتا. اب یہ ہے جو بیلنس یہ اللہ ہی عطا کر سکتا. تو دین حق وہ ہے میزان جس میں ہر ایک کو جائز جائز حق ملے اور وہ دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈال سکے, ایسا سسٹم ہو, اور اگر ڈالے تو پھر وہ قانون کی زد میں آئے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جا سکے. یہ ہے دین حق جو عطا کیا اللہ نے, اور اسی کا نام میزان ہے. تو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم رسولوں کو بھیجتے رہے بینات کے ساتھ, واضح تعلیمات کے ساتھ, روشن ہدایت کے ساتھ, معجزات کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور رسولوں کے ساتھ ہم نے دو چیزیں اور اتاری, کتاب آسمانی ہدایت. اس ہدایت میں اصل شے کیا ہے, تم ہو کون, تمہارا خالق کون ہے, اس کی صفات کیا ہیں, تمہاری منزل کیا ہے, خیر کیا ہے, شر کیا ہے, حقیقت کیا ہے, شیطنت کیا ہے, شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, یہ ہدایت. اور اس کے ساتھ ساتھ عملی ہدایت کا ایک گوشہ اس کو الگ کر دیا, میزان. میزان بھی ہم نازل کرتے رہے, نظام عدل و قسط, اجتماعی نظام, سسٹم آف سوشل جسٹس, اور یہ جسٹس سب لیول پر, معاشرتی سطح پر بھی سب انسان برابر ہو, کوئی اونچا نیچا نہیں ہے بحیثیت انسان, سب کا خالق ایک اللہ ہے, سب آدم اور حوا کی اولاد ہے, اس ناطے سے کوئی اونچا نیچا نہیں, ان کے حقوق برابر ہیں, کوئی براعت یافتہ طبقہ نہیں ہے جو پیدائشی طور پر مراعات کا جو ہے وہ حق لے کر پیدا ہوا ہو, سب اکول. اور یہ نظام قائم کر کے دکھایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور دشمنوں نے گواہی دی کہ واقعتاً جو بات خطبہ حجت الوداع میں آپ نے فرمائی تھی کہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں, کسی کالے کو کسی سرخ روح پر فضیلت نہیں, نہ کسی سرخ روح کو کالے پر فضیلت ہے, تو یہ صرف الفاظ نہیں تھے, ان الفاظ پر بیسڈ ایک معاشرہ عملاً قائم کر کے دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ معاشرت میں عدل ہے, سماجی سطح پر عدل, پھر معاشی سطح پر عدل, ہر ایک کو یکساں مواقع فراہم ہونے چاہیے. ملکی وسائل اور دولت وہ تمام طبقات میں یکساں طور پر جو ہے اس کو فلوٹ ہونا چاہیے, پھرنا چاہیے. لکی لا یکون دولتم بین الانبیاء منکم, یہ نہیں ہے کہ ایک طبقہ سرمایہ داروں کا ہے, وہیں سے نکلتی ہے, وہیں لوٹتی ہے, وہیں گھوم رہی ہے, چکی پیس رہی ہے, ایک طرف اس کے جو ہے سارا آؤٹ پٹ جا رہا ہے اور دوسرے تمام طبقات محروم ہیں, نہیں. وہ نظام کے ملکی وسائل اور ملکی دولت سے سب یکساں طور پر مستفید ہو سکتے ہوں, سب کے لیے یکساں مواقع ہوں, یہ الگ بات ہے, ہر شخص برابر نہیں ہے, کوئی ان مواقع سے فائدہ اٹھائے گا, اس کا ایپٹیچیوڈ ہے وہ آگے نکلے گا, کوئی پیچھے رہے گا, لیکن مواقع تو سب کو یکساں ہوں. یہ ہے معاشی عدل. سیاسی عدل اسی دین حق کا تقاضا, یکساں حقوق ہیں سب کے, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے, ہم کفو ہے اس معنی میں, المسلم کفوا لکل مسلم, قانونی حقوق کے اعتبار سے سب یکساں. اس میں اگر فرق آئے گا تو بعض پہلوؤں سے مسلمان اور غیر مسلم کا ہوگا ایک اسلامی ریاست میں, لیکن مسلمان سب یکساں, ہر ایک کو حق. اور اسی طریقے سے جو خلافت ہے وہ امر المسلمین ہے, مسلمان مل کر اپنے میں سے ایک خلیفہ کا تعین کریں, یہ نہیں ہے کہ کوئی جھپٹا مار کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جائے, وہ بیٹھ گیا تو الگ بات ہے اس کے احکامات کیا ہیں, لیکن عدل و انصاف اور صحیح اسلامی ریاست یہ ہے کہ جو خلافت ہے وہ امر المسلمین ہے, تمام مسلمانوں کا اس پر یکساں ان کا حق حاصل ہے, اور وہ اپنی رائے سے کسی کو سلیکٹ کرے خلیفہ کے طور. کوئی ایک قبیلہ, کوئی ایک معاشرہ, کوئی ایک طبقہ, یہ نہیں ہے کہ وہ پیدائشی طور پر اب مستحق ہو کر بیٹھ جائے گا. تو یہ نظام عدل و قسط, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو, ناانصافی ہو, اسے فوری اور سستا انصاف میسر ہو. ورنہ لفظ انصاف ہے، بس محض الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ حقیقت نہیں. جیسے کہ ہمارے ہاں ہے تو ول میزان، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا رہا، رسول کو بھیجا، اس کے ساتھ ہدایت نازل کر دی کتاب کی شکل میں، اور یہ دین حق میزان عطا فرمایا. کس لیے عطا فرمایا؟ اب یہ اللہ حصہ ہے جو بہت اہم. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و قسط پر اب قائم ہو جائیں. یعنی بین السطور میں کیا ہے؟ اس دین کو، اس میزان کو نصب کیا جائے، سب کو ان کے جائز حقوق ملے، وہ دین حق قائم اور غالب ہو. یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے دیا تاکہ تم اس کو کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، اس کا انتقال ہو جائے تو ایک سپارہ پڑھ لیا، اسال ثواب کر کے آ گئے کہ شاید قرآن مجید کا اور یہ سب کچھ جو دیا گیا تھا، الہدا اور دین حق اور یہ میزان، اس کا یہی مصرف ہے. یا یہ ہے کہ خود عمل تو کرنا نہیں ہے لیکن پھر بھی ثواب کے لیے پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ کبھی کبھی آخر ہر حرف کے پیچھے 10 نیکیاں تو ملیں گی نا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، رسول بھی اس لیے بھیجے، کتاب بھی اس لیے نازل کی، اور دین حق میزان اس لیے عطا کیا تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں. اس آیت میں ان سب کا جو حاصل بتایا گیا، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد، اور میزان دین حق دینے کا مقصد، اس میزان کا نصب کرنا ہے، دین حق کا قیام. اور یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ وہ نظام قائم ہوگا تو لوگوں کو وہ ماحول میسر آئے گا جن میں ان کی کوئی روحانی ترقی کے امکانات ہوں گے، اور اگر یہ میزان نصب نہیں ہے تو وہ معاشرہ استحصالی معاشرہ ہے، اس کے اندر ظلم ہے. چاہے اس کو وہ جو ہے کہ بظاہر ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہو، بڑا خوش نما ایک نظام بنا کر رکھ دیا گیا ہو. اسے اقبال نے کہا کہ یہ جمہوری نظام بھی جو اس دور میں کتنی خوبصورتی سے پہچانا تھا اقبال نے، کہ یہ مغرب سے درامہ شدہ جمہوری نظام جو ہے اصل اس کی کیا ہے؟ چہرہ روشن، اندرو چنگیز سے تاریخ کر. بظاہر تو بڑا عمدہ نظام ہے لیکن جن بنیادوں پر یہ اٹھایا گیا اصل میں چنگیزیت ہے، تم دیکھ نہیں رہے، آمریت. اس لیے کہ اس نظام میں اوپر تو وہی آئے گا جس کے پاس سرمایہ ہو، اور سرمایہ کے ذریعے وہ میڈیا کو بھی خرید سکتا ہو. تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ سے ایک شخص کو اوپر پہنچایا ہے، ہمارے ذہن کو کس نے بنایا؟ وہ آزاد نہیں چھوڑا ہوا، جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. ہاں سرمایہ دار کے پاس یہ سہولتیں ہیں اور اس کے مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں. تو اقبال نے پہچانا تھا کہ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ در. اسی طریقے سے یہ جو سود پر بیسڈ معاشی سسٹم ہے جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر ہے، یہ بھی ظاہراً بڑا خوشنما نظر آتا ہے. حقیقت کے اعتبار سے وہ جو اقبال نے کہا سود کے حوالے سے کہ از ربا جان تیرا دل چوں خشت و سنگ، آدمی در رند بے دندان و چنگ. اس سودی نظام کے نتیجے میں انسان حیوانیت سے اتر کر درندگی کی سطح پر آ جاتا ہے. سود خور درندے ہیں اصل میں، انسان نہیں رہتے. مروت، شرافت، رحمت، شفقت، وہ جذبات نکل جاتے ہیں. یہ حق ہے میرا، سود پر اس نے رقم لی ہے، اب اس کے پاس چاہے گھیرا نہیں ہے، مجھے میرا سب کچھ ملنا چاہیے، اس کے کپڑے بھی اتار کے مجھے دے دیے جائیں، جائے بھاڑ میں. یہ مینٹیلٹی ہے. چاہے اپنے پاس اتنا جمع ہو چکا ہو کہ 10 پشتیں کھا سکتی ہوں لیکن اس سود کی بنیاد پر غریبوں کے کپڑے تک بھیجنے کے لیے تیار ہوتی ہوں. اور یہ قانون بنایا امریکہ میں اس سودی نظام کے عالم بردار یہودیوں نے کہ بینک کرپٹ ایک شخص ہو جاتا ہے، کچھ نہیں اس کے پاس دینے کو، اب حکومت پابند ہے کہ ان سود خوروں کو تو اس کے تمام جو ہیں پہنچائے، جو بھی لائبلٹیز تھی اس شخص کی، اس کا گھر بھی جو ہے قرب ہو جائے گا، سب کچھ. ہاں کچھ بیسک نیسیسٹیز حکومت اسے پرووائڈ کرے گی، حکومت کرے گی، لیکن وہ سود خور بیٹھا ہوا جس نے وہ رقم دی تھی قرض پر، اور یہ سارے مارٹگیج سسٹم اور یہ قسطوں کے اوپر چیزیں دینا، اور وقت پر پیمنٹ نہ ہو تو پھر اس کی شرح سود میں اضافہ ہوتا چلے جانا، اس ٹریپ میں جب وہ لاتے ہیں تو لاکھوں افراد جو ہیں بینک کرپٹ ہوتے ہیں ہر سال. تو وہ سود خور تو چاہتا ہے کہ ہر چیز مجھے مل جائے، اس کے کپڑے بھی میں اتار لوں اور میں اپنا حق لوں، اور حکومت اسے سب کچھ دلواتی ہے. پھر اس کو جو ہے وہ ایک منیمم سبسسٹنس لیول پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیسک نیسیسٹیز اس کو دے دی جاتی ہیں، یہ حکومت کا کام ہے. لیکن حکومت کنگال ہو رہی ہے اس ذریعے سے، اور سود خوروں کے جو ہے وہ کھتے بھر رہے ہیں. باہر کہ یہ بظاہر نظام جو بڑا نظر آتا ہے، یہ حقیقت کے اعتبار سے یہ بھی چنگیزیت ہے، شیطنت ہے، ابلیسیت ہے، بدترین استحصالی نظام. تو ایسے نظام میں انسان کہاں اس کو خیال آئے گا اللہ کا، کہاں دین کا، کہاں روحانیت کا، کہاں کسی اعلیٰ قدر کا. وہ تو اپنے آپ کو سروائیو کرنے کا مسئلہ ہے، یا جو سود خور ہیں وہ ایک آگے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں ہیں، 10 ملے ہو گئی ہیں تو اب 20 کرنی ہے نیکسٹ ٹارگیٹ، ایک ہی دھن سوار ہے. یہ دین حق قائم ہو، ہر شخص کو اس کا حق ملے، عدل و انصاف ہو، اس کے نتیجے میں پھر انسان جو ہیں وہ اپنا اللہ کی طرف، اپنے خالق کی طرف رجوع کرنے کے قابل ہو سکیں گے. اس لیے رسولوں کو بھیجا گیا، عدل و انصاف والا نظام قائم کرو، ورنہ تو وہی بات ہوگی کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. نماز روزہ تو وہ لوگ کریں نا جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں، ہمیں تو اپنے بجلی کے بل اور فلاں بل ادا کرنے ہیں، صبح سے شام تک ایک ہی فکر ہے اور اسی میں ہلکان ہو رہے ہیں. تو لیقوم الناس بالقسط، ہم سب کچھ یہ جو کیا، رسالت کا پورا ایک ادارہ بنایا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی اور ساتھ نظام نازل کیا تاکہ وہ نظام نصب کیا جائے اور لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، دیکھیے یہ وہ الفاظ ہیں جو بہت چبھتے ہوں گے یہود و نصارہ کو. ہم نے ایک چیز اور بھی اتاری ہے، حدید، فولاد، فیہ بأس شدید، اس میں بڑی قوت ہے، جنگی قوت، اس سے ہتھیار بنتے ہیں. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہاں اس لوہے کے، اس فولاد کے کچھ اور کام بھی ہیں، زندگی کے بہت سے کاموں میں چمٹا اور پرات بھی بن جائے گی، کہیں اور بہت سے جو ہے وہ آپ کے استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ اس سے بنیں گی، لیکن اصل چیز جو اصل وصف ہے اس میں وہ ہے جنگی صلاحیت. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون ہیں جو اللہ کی اور رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. یہ میں نے ترجمہ کیا ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو لوہے کی قوت ہے یہ کس لیے ہے کہ جو دین حق کے قیام میں اور اس میزان کو نصب کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے جو طبقات، ان کی سرکوبی کے لیے یہ ہاتھ میں لو اور ان کے سر کو چل دو اور ثابت کرو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہو. رب کی دھرتی پر رب کا نظام، رب کا دیا ہوا دین حق، وہ قائم کرنے کے لیے جو ہے نکل آؤ میدان میں. یہ ہے ٹارگٹ جو مسلمانوں کو دیا گیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہ سب شیطانی نظام ہے. یہ نیو ورلڈ آرڈر سب سے بڑا، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا شیطانی نظام ہے، ابلیسی نظام، اور اس کے پیچھے ٹیکنالوجی کی پوری قوت، جبر، یہی دجالیت کی انتہا ہے جس سے ہر نبی اور رسول نے پناہ مانگی. لیکن جو اللہ اور رسول کے وفادار ہیں، اب ان کی وفاداری کا امتحان ہے، وہ نکلیں اور ان طبقات کو کچلیں ان سے نبرد آزما ہوں اس لوہے کی قوت کو ہاتھ میں لے کر جو دین حق کے قیام کے رستے کی رکاوٹ ہے، جو پتھر بن جائے. یہ ہے بہت نمایاں اور سب سے بڑی انقلابی آیت قرآن مجید کی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. اور ساتھ ہی فرما دیا، یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزیز ہے، طاقتور ہے، اور اس کا اقتدار محیط ہے پوری کائنات کو، کون و مکان کو. یعنی یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ وہ بے بس ہو گیا اور تم سے کہہ رہا ہے کہ آؤ میری مدد کے لیے. یہ مطلب نہیں ہے. یہ وہ امتحان ہے تمہارا، وفاداری کا امتحان. اس کو پاس کرو گے تو پھر وہ نعمتیں ہیں، وہ آسائشیں ہیں، وہ کچھ ملے گا جو دنیا میں نہ قارون کو ملا نہ کسی اور کو ملا، جس تک کسی کے خیال کی اور تخیل کی رسائی تک نہیں ہو سکی آج تک اور نہ ہو سکتی. یہ وفاداری کا ایک امتحان ہے. اس میں اہل حق کا امتحان ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے اگر دین قائم ہوگا تو نوع انسانی کا بھلا ہوگا، انہیں عدل و انصاف ملے گا، انہیں وہ نارمل ماحول میسر آئے گا جس میں پھر وہ اپنی انسانی جذبات اور انسانی جو ان کی فیکلٹی ہے اس کو ترقی دے سکے، حیوان کی سطح سے بلند ہو سکے. تو یہ ہے آیت نمبر 25 سورہ حدید کی. عام طور پر پہلے خطبے کے آخر میں اس آیت کی تلاوت کیا کرتا ہوں، تو میں نے وضاحت اس لیے کی ہے تاکہ جب آپ اس آیت کو سنیں تو اس کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں اس وقت اجاگر ہو جائے. بارکہ یہ پہلے ہی خطبے کے کچھ آخری حصہ رہ گیا تھا جس پر بات ہوئی ہے، جو آیات قرآنی پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں نے وضاحت کر دی ہے. آج جو تھوڑا بہت وقت باقی ہے اس میں مجھے ایک اہم ایشو پر گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے اس وقت کا جو دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے ایک ایشو جو پورے ملک میں اس وقت بہت گرم ہے. پاسپورٹ میں جو مذہب کا خانہ تھا وہ نئے پاسپورٹ سے جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا، چونکہ جو کانفرنس ہوئی تھی پچھلے ہفتے، آل پارٹیز تحفظ ختم نبوت کانفرنس اسلام آباد میں، اس میں تمام دینی جماعتیں، تمام طبقات شریک تھے، اور میں نے تنظیم اسلامی کی نمائندگی کی تھی، اور وہاں یہ طے ہوا تھا کہ اس ایشو پر جمعے میں بات کی جائے. اس لیے کہ بظاہر یہ چھوٹا سا ایشو ہے، بہت سے لوگوں کے لیے نان ایشو ہے. پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ ہو یا نہ ہو اسے کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے اس کے لیے یہ ایشو ہے ہی نہیں. لیکن یہ کہ یہ ایشو ہے اور اس کی طرف توجہ جو دلائی ہے، وہ تحفظ ختم نبوت کی جو ہمارے ہاں ایک مجلس بنی ہوئی ہے، پورے پاکستان میں سرگرم عمل ہے، یوں کہنا چاہیے کہ پاسداران ختم نبوت کچھ درویش ہیں، کچھ علماء ہیں جو سیاسی سرگرمیوں سے بالکل منقطع رہ کر بالکل درویشانہ انداز میں خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اس گوشے کو سنبھالا ہوا ہے. لاہور میں بھی چند وہ افراد ہیں، پورے پاکستان میں ہیں. مولانا خواجہ خان محمد صاحب غالباً اب 90s میں ہیں اپنی عمر کے اعتبار سے، لیکن ان کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ اس قسم کی شخصیت ہیں، اور ان چیزوں کی طرف توجہ دلانے والے یہ درویش منش لوگ ہیں. ہوا کیا ہے کہ جو نئے پاسپورٹ بن رہے ہیں ملک میں، کمپیوٹرائز پاسپورٹ، جیسے کہ ہمارے ہاں شناختی کارڈ کمپیوٹرائز بنے ناگرا کے ذریعے، تو ٹھیک ہے اس کی ضرورت تو تھی، اس لیے کہ جہاں پر بھی آپ پاسپورٹ کے ذریعے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو امیگریشن ڈیسک جو ہے اس پر اگر یہ کمپیوٹرائز پاسپورٹ ہوگا تو وہ اس مشین سے گزاریں گے اور سارا ڈیٹا جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا وہاں اس ڈیسک کے اوپر، اور وقت کی جو ہے وہ اس میں بچت ہے، جلدی جلدی آپ فارغ کرتے جائیں گے، ورنہ وہ ساری چیزیں نام بھی اور بلدیت بھی ہر چیز سے ہے وہ ٹائپ ہو رہی ہے، اس پہ خاصا وقت لگتا ہے. جیسے کہ آپ کو تجربہ ہوگا جو لوگ بھی باہر سفر کیا یا عمرے کے سفر پر گئے ہوں، تو اپنی جگہ تو ضرورت تھی وقت کی کہ کمپیوٹرائز پاسپورٹ ہو، اور اس میں مسافروں کی بھی سہولت ہے اور عملے کی بھی سہولت ہے کہ جو وہاں پر اس وقت معین ہوگا. لیکن اس کے آڑ میں ایک کام یہ کیا گیا کہ مذہب کا خانہ جو پچھلے 25 سال سے ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کا ایک لازمی جز تھا وہ حذف کر دیا, غائب کر دیا گیا. تو اس کانفرنس میں جس کا میں نے حوالہ دیا, مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے میزبان تھے, انہوں نے بلائی تھی, اور چونکہ وہ ایک بڑی دینی سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں تو تمام پارٹیز ان کی دعوت پر جمع ہو گئی. انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم لوگ تو سیاسی جوڑ توڑ اور اس مصروفیت میں رہتے ہیں, ہماری تو توجہ نہیں گئی تھی, ان درویشوں نے جو ہے اس بات کو, اس کا نوٹس لیا اور پھر اس کو اجاگر کیا اور بات کو جو ہے اخبارات تک پہنچایا اور اپنی سی کوشش کی, اس کے نتیجے میں اویئرنیس جو ہے وہ عام ہوئی. حکومتی موقف جو ہے اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو پاسپورٹ کمپیوٹرائز ہم بنا رہے ہیں اس کی کچھ لمیٹیشن ہے, جس کی وجہ سے اس میں کوئی نیا خانہ ایڈ نہیں ہو سکتا. یہ چونکہ انٹرنیشنلی جو بھی ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہے پاسپورٹ کا, اس کے مطابق ہم نے پاسپورٹ ڈیزائن کیا ہے, اور مشین جس کو ریڈ کر سکے, ریڈیبل, اس میں مذہب کے خانے کی گنجائش نہیں. اب یہ ایک ایسا عذر ہے کہ جو بھی لوگ سمجھ فہم اور کمپیوٹر کے معاملات سے واقفیت رکھتے ہیں وہ بالکل سمجھ جائیں گے کہ یہ عذر لنگ ہے بلا جواز. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ سعودی عرب میں وہاں پر پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ نہیں ہے, تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم اپنے پاسپورٹ میں خامخواہ یہ مذہب کے خانے کا اضافہ کریں اور دنیا کا جو ایک دستور ہے اس سے ہٹ کر اپنا رستہ نکالیں. اس لیے کہ آج کل تو مذہب کی کوئی اہمیت نہیں دنیا میں, سیکولر تصورات ہیں, اور اکبر نام دیتا ہے خدا کا اس زمانے میں, خامخواہ لوگوں کی نظروں میں آنا, تو ہم جو ہے اس کو لہٰذا اس حیثیت سے نکال رہے ہیں. سعودی عرب میں نہیں ہے تو آپ کس بنیاد پر مطالبہ کرتے ہیں؟ ان دونوں کا جواب بہت مدلل وہاں پر دیا گیا. کمپیوٹر کے ماہرین بھی وہاں موجود تھے, انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اس کے اندر مذہب کا خانہ ایڈ نہیں ہو سکتا, کوئی مسئلہ نہیں. اصل میں تو وہ کوڈ بار نیچے ہوتا ہے پاسپورٹ کے, جس کو کمپیوٹر ریڈ کرتا ہے, اور اس میں آپ جو چیزیں چاہیں شامل کر دیں, جو ڈیٹا شامل کرنا چاہتے ہوں. یہ مشین انسان کے تابع ہے اور انسان بھی ہے مشین کا تابع نہیں ہے, اس کو استعمال کرنے کی بات ہے. تو یہ تو بالکل عذر لنگ تھا. اسی طریقے سے سعودی عرب کا معاملہ یہ کہ وہاں 100% مسلمان شہری ہیں, وہ کسی غیر مسلم کو نہ شناختی کارڈ ایشو کرتے ہیں نہ پاسپورٹ. وہاں جو غیر مسلم کام کرتے ہیں انہیں تو اقامہ دیا جاتا ہے, اس کے اندر لکھا ہوتا ہے ان کا مذہب, پاسپورٹ تو ان کو ملتا ہی نہیں سعودی. لہذا یہ عذر بھی جو ہے بالکل بلا جواز ہے, کہ کوئی حقیقت نہیں. اسلامی تشخص کو اور زیادہ منیمائز کیا جائے, کم سے کم کیا جائے, اس کو مٹانے کی جو اور کوششیں ہیں انہی میں سے ایک کوشش یہ بھی ہے, اور اس کا ثبوت ایک یہ بھی ہے جو وہاں پر اس کانفرنس میں سامنے لایا گیا کہ اب جو پاسپورٹ چھپا ہے اس میں ایک طرف تو اردو میں لکھا ہوا اسلامی جمہوریہ پاکستان, دوسری سائڈ پر جہاں انگلش میں لکھا ہوتا ہے وہاں صرف پاکستان کے الفاظ ہی, اسلامی جمہوریہ کے الفاظ وہاں سے حذف کر دیے گئے. اردو میں تو پڑھ ہی نہیں سکیں گے, انگریزی میں پڑھیں گے تو صرف پاکستان ہی پڑھیں گے. ہمارے حکمرانوں کے خیال میں اس طرح ہمارے ملک کا امیج جو ہے دوسروں کی نظروں میں بہتر ہوگا. اور اسی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ پاسپورٹ میں ولدیت کے اس میں جو خانہ ہے وہاں پر بھی والد کی جگہ والدہ کا نام درج کیا جائے گا. یہ وہاں پر دکھایا گیا کہ جو اس کی کاپیز اب جو اس وقت ہیں تیاری کے مراحل میں, یہ اس سیکولر الہیت پرست دنیا جو ہے جس میں خاندانی نظام درہم برہم ہو چکا ہے, اور بن باپ کے تو خیر کوئی اور پیدائش نہیں ہے, لیکن یہ کہ والد کا کچھ پتہ نہیں ہے, حرامی بچے جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ اور ان کو لیگلائز کیا جا رہا ہے, تو اس کی آسان شکل یہی سمجھی گئی دنیا میں, امریکہ وغیرہ میں, کہ والد کے نام کے معاملے میں تو الجھن بہت پیدا ہوگی, اس کا تعین کرنا بہت مشکل ہے اکثر کے مسئلے میں. ہاں والدہ کا معاملہ یقینی ہے, بس ان کے حوالے سے تعارف ہو جائے تو وہ کافی ہے. تو انہوں نے اپنی سہولت کے لیے کیا, اور ہم بھی اس کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں یہاں, یعنی وہی کلچر ہمارے بھی پیش نظر ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ واقعتاً اسی غیر اسلامی رخ پر اور سیکولرزم کی طرف ہم بگ ٹوٹ دوڑ رہے ہیں, اور یہ قدم اس کے لیے اٹھائے گئے ہیں. اور دوسرا ہے مسئلہ وہی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں کہ اصل میں اس وقت پوری عالمی طاقتیں دنیا کی اسرائیل اور امریکہ کی سرکردگی میں اسلام کے خلاف گویا کہ انہوں نے طبل جنگ بجایا ہوا ہے، سازشیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں، اور حرمین میں جو سازشیں وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو وہاں پہنچایا جائے۔ آپ کو معلوم ہی ہے مسلمانوں کے خلاف کیا جذبات رکھتے ہیں قادیانی، پاکستان میں جو تخریب کاری کے واقعات اور بڑے بڑے جو سازشی معاملات ہوئے ہیں اکثر آپ دیکھیں گے ٹریس بیک کریں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی قادیانی پیچھے ہوگا، ان کو آسان نوالا بنایا جا سکتا ہے اور حرمین تک پہنچا کر جو ہے وہ اپنے مضموم عزائم ہیں ان کو بآسانی پورا کر سکتے ہیں، یہ راستہ کھلتا ہے۔ وہ جو قبر ان کو ملا ہوا ہے کہ نام ان کے جو ہے مسلمانوں کے سے ہیں اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ایک طرف ہمیں بھی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے بہرحال حرمین میں قادیانیوں کے داخلے کو روکنے میں، جو بھی پاکستانی حکومت، اسلامی حکومت، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مسلمان حکومت، اس کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ اپنا کردار ادا کرے، اور دوسری طرف سعودی حکومت بھی دیکھے کہ یہ جو راستے اب قادیانیوں کے بن سکتے ہیں ان کے سدباب کے لیے وہ اپنے ہاں بھی کوئی نہ کوئی انتظام کریں۔ چنانچہ انہوں نے سعودی حکومت کو بھی اپروچ کیا ہے اور یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ صحیح رخ پر ایک قدم ہے۔ بہر کیف حاصل یہ ہے کہ ہماری اس حکومت سے گزارش یہ ہے کہ وہ ان سازشوں کو پہچانے اور بظاہر اس چھوٹے سے معاملے کے کہ پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ جو ہے نکال دیا جائے یا رہنا چاہیے، اس کے جو نتائج ہیں، جو کانسیکوینسز ہیں، دور رس ان کو پہچانے۔ اور اگر ہم امریکہ کے دباؤ پہ کر رہے ہیں تو معاملہ وہی ہے کہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، وہ تو ہمارے اسلامی تشخص کو بالکل مٹا کر ہی دم دیں گے، اس سے پہلے وہ ٹلنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے خیال میں تو دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آنے والا یہ ملک پاکستان، اس میں شناختی کارڈ میں بھی لازماً مذہب کا خانہ ہونا چاہیے۔ شناختی کارڈ کے فارم میں تو ہے لیکن یہ کہ شناختی کارڈ پر ہونا چاہیے، اس سے معلوم ہو کہ کون جو ہے مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ اگر ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا، ہندو سے جھگڑا کیا تھا ہمارا، کہ ہم ہر اعتبار سے اس سے مختلف ہیں، ایک قوم نہیں ہیں۔ شناختی کارڈ سے قومیت ظاہر ہوتی ہے آپ کی۔ جب ہم نے اسلام کی بنیاد پر الگ ملک کا مطالبہ کیا ہے تو لازماً مذہب اسلام کا ذکر اس کے اندر ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اصل میں ہم اس دو قومی نظریے جو پاکستان کی اساس ہے اسی سے غداری کر رہے ہیں عملاً ہر ہر میدان میں۔ یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں اور اس کے خوفناک نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو بھی صحیح فیصلہ کرنے اور صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی جماعتوں کو بھی ہمت دے کہ جیسے اس ایشو پر انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے، منکرات کا فروغ، بے حیائی کا فروغ جو ہو رہا ہے اس ملک میں، اور جو شریعت سے گریز ہے، نفاذ شریعت سے گریز، اس پر بھی کوئی اجتماعی لائحہ عمل بنائے، اور یہ ہے کہ ایک سٹینڈ لے کر اس معاملے میں حکومت کو مجبور کیا جائے کہ ان منکرات کو ختم کر کے اور صحیح اسلامی معاشرہ جو ہے یہاں پر قائم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔